یہی ماں جو جو میراث شریف میں شرکت کرتی ہیں اپنی جان اور اپنا جان میراث شریف کے پیسے وغیرہ بھی دیتے ہیں, خرچہ اٹھاتے ہیں, اپنے گھر میں بھی میراث کرواتے ہیں. بیٹا اگر صحیح راستے پر آ جائے, ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے, صحیح شرعی مردہ شروع کر دے, داڑھی رکھ لے, تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رشتہ کیسے ملے گا تمہارا, کون دے گا تم کو اپنی لڑکی؟ ارے اللہ کو ناراض کر کے تو آپ کا یہ امید ہے کہ لڑکی ملے گی, اور اللہ کو خوش کر کے لڑکی نہیں ملے گی. واہ, یہ عجیب بات. میں تو کہتا ہوں اچھی لڑکی ملے گی, اور اچھی لڑکی مل جائے گی. جب اللہ کو ناراض کر کے یہ داڑھی والا بتا دیں گے کہ لڑکی ملے گی, اور جو داڑھی رکھ کر لڑکی نہیں ملے گی, یہ کون سا معیار ہے؟ یعنی اللہ کو ناراض کر کے لڑکی اچھی ملے گی, اور اللہ کو راضی اللہ کو یعنی ناراض کر کے لڑکی اچھی ملے, اور اللہ کو ناراض کر کے لڑکی نہ ملے. عجیب بات ہے. تو یہ بات یہ ہے, پانچ جگہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, سنتوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کیفیت ہے کہ استعداد پیدا نہیں ہو رہی, کسی حد تک دین پر عمل ہے, عبادتوں پر عمل ہے, عبادات پر, گناہوں سے بچنے میں کوئی کوشش نہیں, گناہ سے بچنے کانوں کی حفاظت, دل کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت, اس کی کوئی کوشش نہیں. ایک تو یہ کیفیت. دوسرا یہ کہ الٹا نفرت ہے کہ ہم کیوں چلے دین پر, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا ان زمانے میں. وہ الٹا دین سے نفرت نہیں ہے, سب مولویوں کی باتیں ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, انہوں نے کیوں یہ کہا کہ ایسے ایسے کام کرو, یہ کرو, یہ گناہ چھوڑو, یہ گناہ. وہ کہتے ہیں کہ مولویوں کی باتیں, اور مولویوں پر ڈال کر خود دین سے پر عمل کرنے سے پہلو نہیں کرتے. بات یہ ہے صرف ایک نقطے کا فرق ہے, مولوی لوگ علماء مسئلہ بناتے نہیں ہیں, مسئلہ بتاتے ہیں. ایک نقطہ اور لگائیے, مسئلہ بناتے نہیں ہیں, مسئلہ بتاتے ہیں. ایک نقطہ اور لگائیے, ان کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے, بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے, وہ تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ ہے. اور اس بتانے پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ مولوی پر اعتراض نہیں, اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے, اس کا ایمان ہی اس کا ہے. اسی لیے بخار نے مسئلہ لکھا ہے کہ علماء کی اگر کوئی علم کی وجہ سے مخالفت کرے, کسی بھی عالم کی اس کے علم کی وجہ سے مخالفت کرے, اسلام سے خارج ہے, نکاح بھی اس کا ٹوٹ گیا, آ کر شادی کرتا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ عالم کوئی ہستی نہیں, خود اس نے تو دین کا مسئلہ بتایا, اور دین کا مسئلہ بتایا ہے, بنایا نہیں ہے, بس بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے, اس نے تو بتایا ہے, تو اس کے بتانے پر اعتراض کیا اس پر, تو اصل میں اس پر اعتراض نہیں, یہ اللہ پر اعتراض ہے, لہٰذا عالم ہے اسلام سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم ہو تو خود بڑی ہستی ہو گیا, ہو سکتا ہے بھائی ہو بڑی ہستی ہو, اللہ والا ہو, لیکن بہرحال یہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے. اور یہ چیز تھی کہ علماء پر اعتراض. مولانا رشید احمد گنگوئی نفع اللہ مرحبہ نے لکھا ہے کہ جو شخص علماء کا مخالف ہو اس کو قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے, اور اگر فرمایا میری بات پر اعتماد نہیں ہے تو ایسے کسی شخص کی قبر کھول کر دیکھ لو بعد میں تدفین کے بعد, کہ لوگوں نے شاید اس کو کروٹ دے کر دفنایا ہو قبلے کی طرف, لیکن بعد میں کھول کر دیکھو جو علماء کا مخالف ہے, فرمایا کھول کر دیکھ لو اگر میری بات پر اعتماد نہیں تو اس کا چہرہ دیکھ دیا جاتا ہے قبلے. بات اصل میں یہ ہے کہ سفیر کی بے عزتی کو حکومت اپنی بے عزتی تصور کرتی ہے. آج کل کے دور کی میں بات کرتا ہوں, سفیر کی بے عزتی کو حکومت اپنی بے عزتی یا اپنے ملک کی بے عزتی سمجھتی ہے. اسی طرح علماء سفیر ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, یہ نائبین ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, ان کی ان کا استحصا کرنا اور ان کا مذاق اڑانا یا ان کی بے عزتی اور توہین کرنا یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے, سیدھا سیدھا کافر ہو. اس لیے آج کرتا ہوں کہ بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہے. معلوم یہاں مسئلے بتا دیتے ہیں, مسائل بتا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. بھائی ہمیں کوئی پرواہ نہیں مذاق اڑانے کی, کوئی پرواہ نہیں. جس کو نبیوں کا مذاق اڑایا گیا ہم کیا ہیں؟ لوگوں نے تو حضور کے نوازے کو نہیں چھوڑا, اس کو شہید کیا, ہم کیا چیز ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے. ایسا کرتے تو یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس میں بھی بہت بڑا دخل لقمہ حرام کا ہے. لقمہ حرام سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے دین کے اندر, یہ دین سے نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. جس لیے میں آج کرتا ہوں کہ اگر یہ دو کام کرنے کہ لقمہ حرام پیٹ میں نہ پہنچا ہے, خود بھی اگر حرام سے بچنا چاہتے اور اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچانا چاہتے ہیں. یہ جو اولاد ہے جس کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا آج کلیننگ کو میں اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے, چوریاں ڈاکے موبائل فون چھینے جا رہے ہیں, نہیں نہیں بیٹا کوئی تو اس کو جان سے مار دیتے ہیں. یہ کون نوجوان یہیں سے تو ہیں, یہ انہیں ماں باپ کے بچے ہیں جنہوں نے حرام اور حلال کی کوئی تبدیلی نہیں, جو دفتر گئے اور جا کر 9 بجے کا وقت تھا مطلب اور گئے 11 بجے, وقت لکھا 9 بجے گئے. جھوٹ دھوکا پرہیز رشوت, ایک لاکھ کہتے ہیں میں رشوت لیتا ہی نہیں ہوں, میں تو ہاں لیتا نہیں کہتے تھے, ہاتھ بھی نہیں لگاتا رشوت کو. عجیب طریقہ متعارف کرایا رشوت لینے کا, میں تو کوٹ لٹکا دیتا ہوں وہاں دروازے پہ, کوئی آتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی یہ کام ہو جائے گا, یہ اس کوٹ میں اتنے پیسے ڈال دوں, اور جب گھر جاتا ہوں تو بیوی نکال لیتی ہے. میں تو ایک ہاتھ بھی نہیں لگاتا رشوت کو, ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اللہ کے بندے تو اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے, مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہی نہیں چاہیے کہ میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, میں ووٹ ڈال دیتا ہوں وہاں جو جس کو کہتا ہوں کہ بھائی یہاں اس پہ ڈال دو, اور گھر جاتا ہوں تو میری بیوی نکال لیتی ہے. عجیب عجیب چیزیں ہو گیا کہ میں 6 مہینے اپنی سارا مال 6 مہینے اپنی ملکیت میں رکھتا ہوں اور 6 مہینے اپنی بیوی کی ملکیت میں دے دیتا ہوں. کسی ایک کی ملکیت میں سال پورا گزر جائیں گے تو زکات کم نہیں ہوتی. واہ یہ مگر یہ کر کے اللہ کو دھوکا, اللہ کو کہتے رکھا جو ہوں واہ واہ جو ہوں, ارے تم اللہ کو دھوکا دے رہا ہوں, اللہ تمہارے دھوکے کا جواب دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دے تو اس طرح کرتے ہیں. بہرحال بھائی یہ لقمہ حرام کے اثرات ہوتے ہیں, اکثر مواقع پر لقمہ حرام کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ کھانا اگر حلال ہو اور سنت سے مطابق ہو تو اس سے جو توانائی اور اس سے جو طاقت اور جو جذبات پیدا ہوں گے وہ اس دین کے جذبات پیدا ہوں گے, نیکیوں کے جذبات پیدا ہوں گے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع سے توجہ فرمائی حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھانا کھا رہے تھے. ان کو غلام سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کی گود میں بچہ تھا چھوٹا, اور یہ ہے کون؟ حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتےلے بیٹے تھے. آپ اندازہ لگائیے آج اگر کوئی سوتےلا بیٹا ہو, یعنی حضرت عمر سلمہ ان کی والدہ نے نکاح کیا تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد, جب وہ بھی صحابی تھے ان سے یہ پیدا ہوئے حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کروا لیا اور یہ بچے ساتھ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کروائی. ہاں یہ ہے حال. اگر آج کوئی آتا ہے اس طرح بچہ کہتا ہے کہ بچہ نہیں دوں گا, شادی کر دوں گا, بچہ نہیں, اس کو کسی اور کو دو, اس کو مت لے کر آؤ, اور اگر لے کر کے آئے تو اس پر ظلم ڈالتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں بٹھا کر, سوتے ہیں بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتے. عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, حضور کی بیوی ہو گئی تھی, سوتے ہوئے بیٹے تو تھے, لہٰذا اس کا بھی عدد سکھایا کہ دیکھو سوتے ہوئے بیٹے سے بھی محبت کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں ہاتھ ادھر ادھر برتن میں وقانت یعنی تقریر اسی پاپا, یہ میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا, مجھے پیار سے سمجھایا بیٹے یا ہونا سب میں لام اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں, پہلے اللہ کا نام لے لیں کھانے سے پہلے, وقل یمین اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں, بچے کو سوتے لے بیٹے کو عادت بتایا جا رہا ہے, بیٹا دائیں ہاتھ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتے ہیں, پھر فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور سامنے سے کھاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کھانے کے درمیان کے حصے کو سب سے آخر میں کھانا چاہیے کیونکہ اس پر برکت اترتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے. ہاں اطراف سے کھائے آدمی کھاتا رہے, جو لوگ بھی تین چار آدمی اگر کھا رہے درمیان سے نہ کھائیں, اطراف سے کھائے اس کو درمیانی حصے کو سب سے آخر میں کھایا جائے کیونکہ اس پر وہاں درمیان میں برکت داخل ہوتی رہتی ہے. اس لیے فرمایا وقل مما یلین, تین عذاب جو سکھایا اس نے آخری عذاب یہ سکھایا اپنے سوتےلے بیٹے کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اپنے سامنے سے کھانا کھاتے ہیں. اس میں تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر کچھ لوگ زیادہ کھانا کھا رہے ہو یا کوئی بھی نہ کھانا کھا رہا ہو, صرف اکیلا ایک برتن پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو, تب بھی اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. اور یہ جائے کہ اس وقت اگر کئی آدمی ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہیں تب تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اپنے آگے سے کھانا کھانے. ہاں اس کا عذاب الگ ہے کہ کھانا اگر مختلف یعنی کھجوریں مختلف قسم کی ہوں یا کوئی اور پھل وغیرہ ہے وہ مختلف قسم کے ایک ہی برتن میں ہو تب ہاتھ ادھر ادھر لے جا سکتے ہیں, وہ خلاف عذاب نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ سامنے سے کھانا کھاؤ بیچ میں سے نہ کھاؤ, اور کھانے کے بعد یہ بھی عذاب سکھایا کہ کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف رکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے, جب میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ آپ کا برتن کون سا ہے, وہ تو ساتھ ہی کھانا کھانا ہوتا تھا, لیکن جب صحابہ موجود ہوتے تھے اس کے ساتھ کھانا کھایا تو پردے میں کھانا کھاتے تھے, اور برتن جب اندر آتے تھے زنان خانے میں دھلنے کے لیے تو فرماتی ہے میں سمجھ جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن کون سا ہے, اس برتن میں آپ نے کھانا کھایا ہے, سب سے زیادہ صاف اور اجلا برتن وہی ہوتا تھا, اس طرح کھانا کھاتے ہیں. یہ عذاب کو دکھانا ہے کیسا ہم آپ کے رزق سے ایک ایک ذرے سے محتاج ہیں, یہ عذاب کو دکھانا ہے, اپنی ادا دکھائیے عذاب کو, یہ عذاب آپ کے رزق سے ایک ایک درجے کے محتاج ہیں, ایک ذرے کے محتاج ہیں. یہ تھوڑی کہ کھانا کھایا تھوڑا سا چھوڑ دیا, بوتل پی وہ فیشن بن گیا ہے, کولڈ ڈرنک پی کے تھوڑا سا بیچ میں وہ چھوڑ دیا. روایات میں آتا ہے کھانے کے ایک حصے میں کسی ایک حصے میں برکت ہوتی ہے, کسی ایک حصے میں برکت ہوتی ہے, اور وہ جو چھوڑا ہے کیا پتا اس میں ہو, چھوڑ دیا تو برکت سے محروم رہے, تو اس کھانے سے کیا حاصل ہوا سوائے گناہ کے تقاضوں کے اور دین سے نفرت پیدا ہونے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا کسی ایک ذرے میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا صاف فرمایا کرتے تھے. اور اگر کوئی شدید مجبوری ہو کہ کھانا چھوڑنا ہی پڑے برتن میں تو اس کا بھی ادب سکھایا, اس کا ادب یہ ہے کہ چاروں طرف سے برتن کے کناروں سے اور بیچ سے سب جگہ کے اطراف سے اس کو بالکل صاف کر دیا جائے اور برتن کے بالکل بیچ میں کھانے کو رکھ دیا جائے, اگر مجبوراً کھانے کو چھوڑنا پڑے باقی بچ جائے تو اس کو اس طرح رکھنا چاہیے, یہ ادب ہے. اور بعد کے وقت یہ رکھنا چاہیے کہ وہ بعد میں استعمال ہو جائے, نہ کہ اس کو پھینک دینا. مفتی محمد شفیع صاحب نمبر اللہ پر فتح اپنے استاد کے پاس تشریف لے جائے, مولانا افضل حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس, ان کے ساتھ کھانا کھایا, دسترخوان اٹھانے لگے, فرمایا ٹھہر جاؤ مولوی شفیع, تمہیں پتا ہے دسترخوان کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت آپ ہی سکھا دیں, بزرگوں سے یہی کہنا چاہیے کہ حضرت ہمیں نہیں معلوم آپ بتا دیجیے, تو عرض کیا کہ حضرت آپ بتا دیجیے, فرمایا یہ جو اس دسترخوان پر کچھ کچے روٹی کے ٹکڑے تھے یہ بھی خلاف سنت ہے کہ جو روٹی کا ٹکڑا کچا رہ جائے پکنے پہ رہ جائے اس کو نہیں کھانا چاہیے, اس کو روٹی سے الگ کر لینا چاہیے. تو وہ کچے روٹی کے ٹکڑے بھی تھے جو کچے رہ رہے تھے وہ بھی موجود تھے, اور کچھ آٹے کے جو گھوڑے ہوتے ہیں ذرات ہوتے ہیں وہ بھی دسترخوان پر لگے ہوئے تھے, روٹیاں لگتے تھے وہ ذرات لگ جاتے وہ بھی موجود تھے. ہڈیاں گوشت وغیرہ کھایا تو ہڈیاں اس کی موجود تھی. تو فرمایا کہ دیکھو یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں ان کو دسترخوان سے ہاتھ گھیر کر ایک جگہ جمع کرو اور کھلا جگہ گوشت چیونٹیوں کا بل ہے میں وہاں ڈالا کرتا ہوں, میری عادت ہے وہاں ڈال دیتا ہوں, وہاں سے چیونٹیاں کھا لیتی. اور یہ جو ہڈیاں ہیں یہ کھلا جگہ میں نے مقرر کر رکھی ہے, میں وہاں رکھتا ہوں, ایک کتا آتا ہے وہ کھا لیتا ہے, جس کس کو وہاں لے جا کے ڈال دوں. اور یہ جو کچی جو روٹی کے ٹکڑے رہ گئے تھے کچے, ان کے گھوڑے کرو, چھوٹے چھوٹے گھوڑے بناؤ, ایک جگہ میں نے بنا رکھی ہے, کھلا جگہ وہاں جا کر رکھتا ہوں ان کو, وہ پرندے وہاں آتے ہیں, وہ چڑیا وغیرہ آ کے کھا لیتے ہیں, ان کو وہاں استعمال کرو. مفتی نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ آج تک دسترخوان اٹھانے کا یہ طریقہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں, نہ سنا تھا. یہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کی ضائع نہیں کیا, یہ وہ لوگ جن کی رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ بڑی ایک سب سے بھر بھر کے بریانی دیکھی جا رہی ہے گھر سے باہر کہیں تقریب ہوئی تو وہاں باہر ملی ہوئی, اللہ کے مذہب کو دعوت دینے والی بات ہے. اگر یہ کسی غریب کو دے دیتے تو اس کا پیٹ بھر جاتا, اس کو صدقہ کر دیتے تو ثواب مل جاتا, یہ جا کے اس کو یہاں دے دیا. یہ تو اللہ کے مذہب کو دعوت دینا ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الخان, یہ جب دسترخوان اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مباركا فیہ غیر مخفی ولا مرتع ولا مستغنا عنه ربنا, اے اللہ ہم تو یہ دسترخوان تھا آپ کی تعریف ہے, ساری تعریف آپ ہی کی ہے, آپ نے یہ ہمیں کھانا بخشا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنی من غیر حول مني ولا قوة, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا اور بغیر ہماری طاقت اور صلاحیت کے ہمیں یہ کھانا بخشا, اس کے بعد ابو ما تقدم من ذنب, اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے, تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے. عمل چھوٹا تھا اجر اتنا بڑا. تو جب دسترخوان اٹھایا کرتے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, دسترخوان اٹھاتے ہوئے یہ الفاظ فرماتے تھے الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مباركا فیہ غیر مخفی ولا مرتع ولا مستغنا عنه ربنا, اللہ یہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے, آپ نے ہمیں یہ کھانا میسر فرمایا اور ہم جو یہ دسترخوان اٹھا رہے ہیں آپ کے رزق سے بے پرواہ ہو کر نہیں اٹھا رہے, بس ہم خیر ہو کر اپنے کھانا کھا لیا اس لیے اٹھا رہے ہیں, نہ یہ ہماری نیت نہیں ہے کہ ہم آپ کے رزق سے بے پرواہ ہو رہے ہیں. میرا مقصد کہ آپ ایسا یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیں بس آپ کافی ہو گیا, ہمیں مزید رزق کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آئندہ بھی ضرورت ہے اس رزق کی, ملا ہوا سے نہیں اور نہ ہی ہم بیزار ہوئے, ولا مستغنا اور نام بے پروا ہوئے آپ کے رزق سے اے ہمارے رب, لہذا ہم تو اس کے محتاج ہیں, ہمیں اندر بھی اس کی ضرورت, یہ کہتے ہوئے دسترخوان اٹھاتے ہیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے. اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر قربان جائیے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا کہ آپ کھانے کے بعد انگلیاں بھی کاٹتے تھے, کیا ان انگلیوں پر جو لگا رہ گیا کھانا, اے اللہ ہم تو اس سے بھی مستغنی نہیں کہ ہم اس کو ہاتھ کو دھو کر وہ رزق جو ہاتھ سے لگا رہ گیا اس کو بہا دیں, نہیں انگلیاں کاٹتے تھے, جو انگلیوں پر لگا رہ گیا اس کو بھی کاٹتے تھے کہ کیا پتا یہ جو انگلیوں پہ لگا رہ گیا ہے اس میں برکت ہو, وہ برکت جس کا حدیث میں فرمایا گیا کہ کیا پتا کہ اس سے مرکز کو جونیوں پہ لگا رہے گا, اگر وہ ہاتھ دھو کے باہر گیا تو وہ مرکز حاصل ہونے سے نہیں, لہٰذا انگلیاں ڈال رہے. اور صحابہ فرماتے ہیں سب سے پہلے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بیچ کی انگلیوں کو کاٹتے تھے, اس کے بعد حاضر کی انگلی, اس کے بعد روا, یہ ادا بھی محسوس کر لی صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے بیچ کی انگلی جو سب سے لمبی ہوتی ہے اس کو چاٹا, پھر یہ شہادت کی انگلی کو چاٹتے تھے, پھر انگوٹھے کو چاٹتے تھے. ایک پر جو رشت لگا رہ گیا یہ بھی ہمارے پیٹ میں پہنچ جائے, ہم تو کسی ایک ذرے کے بھی سے بھی مستقبل کی بے پرواہ نہیں ہے. یہ اللہ کو جو ادا آپ کی دکھا دے کہ اللہ ہم آپ کے رشت کے ایک ایک ذرے کی قدر کر رہے ہیں, آپ ہمیں رشت سے محروم نہ فرمائیے, ہمارے رشت میں برکت دے دیجیے, ایسے لوگوں کے رشت میں برکت عطا نہ فرمائیے. نافذی کرنے والے کو کہاں رشت کیے گی, سکرت کا نام برکت نہیں ہے, سکرت اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. کثرت تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے, پیسہ وغیرہ کی اور کھانے کی, پھل فروٹ موجود ہیں, کھانے موجود ہیں, طرح طرح کے کھانے, ایک ایک وقت میں پانچ پانچ کھانے کھاتے ہیں, مگر برکت نہیں ہے. اس کھانے سے جو کھانا کھا کر اللہ کی نافرمانی ہو صاحب جو استعمال کرتے ہیں, ان کی اولاد بھی ایسی اٹھ رہی ہے, خود بھی ایسی اٹھ رہے ہیں, گناہوں کے اندر ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, وہ طاقت جو آ رہی ہے وہ گناہ کے کاموں میں استعمال ہو رہی ہے. تو یہ معلوم ہوا ہے کہ کھانے میں برکت نہیں, یا لقمہ حرام ہے, دو ہی چیزیں ہیں, یا تو لقمہ حرام ہے کھانا ہی حرام کا ہے, یا پھر سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتے, اہتمام نہیں ہے رزق کا اور اس کی مدد کا اور سنت کا اہتمام نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
پوری عمر کی بے حساب مفرت کرنا سب کی بے حساب مفرت کرنا سب کو اور پوری عمر کو ہدایت کاملہ نصیب کروانی ہے. ایسے کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, جو اہل ایمان ہے اس کو اہل تقویٰ بنا دیجیے, جو اہل ایمان ہے اس کو اہل تقویٰ بنا دیجیے, جو اہل عمر ہے اس کو اہل ایمان بنا دیجیے. اے اللہ سب کو اور پوری عمر کے ایک ایک فرد کو اے اللہ ولایت کی فتح انتہا تک پہنچا دیجیے. اے اللہ وہ ولایت وہ مقام کو ایک امتی حاصل کر سکتا ہے وہ ولایت صدیقیت ہے. اے اللہ سب کو ولی صدیق بنا دیجیے اور یا صدیقین میں ہمارا شمار کروا دیجیے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی اولیاء صدیقین میں شمار کروا دیجیے, امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ اولیاء صدیقین میں شامل کروا دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری عمر پر فضل و کرم کروا دیجیے. بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے. یہ ایک خاتون اسپتال میں داخل ہیں جو گردے کی مریضہ ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو شکر عافیت اور تندرستی نصیب فرمائے. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو اے اللہ نیک اعمال کے لیے شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے, اپنی اطاعت کے لیے خوب خوب توانائی اور صحت نصیب فرما دیجیے, نفس اور شیطان کی غلامی سے ہم سب کو نکال دیجیے. اے اللہ اپنی غلامی نصیب فرما دیجیے, اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر جاری اور خوشحالہ روزگار نصیب فرما دیجیے, جو رشتوں کے متلاشی ہیں ان کو اے اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر نیک اور صالح رشتے نصیب فرما دیجیے. مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اے اللہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں, اے اللہ ان کی بحث سے مدد کروا دیجیے. اے اللہ سب سے بڑی مدد اے اللہ دین پر چلنے میں اعانت ہے. اے اللہ ہم سب کی اور پوری عمر کی اے اللہ یہ مدد فرما دیجیے. اے اللہ دین پر چلنے میں ہماری اعانت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری پیشانی کے بعد پکڑ کر ہمیں خیر کی طرف بھیج دیجیے. اللہ محفوظ کی لڑائی کی نواسینا اے اللہ آپ کے حبیب میں دعا فرمائی کہ ہمارے پیشانی کے بعد پکڑ کر ہمیں خیر کی طرف بھیج دیجیے. اے اللہ ہم پھر آپ کی یہی دعا مانگتے ہیں, ہم جاتے نہیں اے اللہ, اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے دین سے بہت دور ہو چکے, لیکن اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ اپنی پیشانی ہماری پیشانی کے بعد پکڑ کر ہمیں خیر کی طرف بھیج دیجیے. اللهم خذ الى الخير بنا واعطينا اللهم خذ الى الخير بنا واعطينا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.